اس لیے کہ اب سب لوگ ان سے رجوع کرتے تھے اور آ کر پوچھتے تھے آپ نے خود سنا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے. فرسٹ ہینڈ نالج, اس فرسٹ ہینڈ نالج کے لیے بہت سفر ہوئے کہ ہمیں اس شخص سے سننا ہے جس نے آپ سے سن رکھا ہو, بیچ میں کوئی اور نہیں آئے, ڈائریکٹ سننا ہے. اس میں روایت لکھی ہے قصیر بن قیس کہتے ہیں کہ میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو الدرداء کے ساتھ دمشق کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے ابو الدرداء میں مدینہ تو رسول سے آ رہا ہوں, مدینہ سے اٹھ کے جا رہا ہے دمشق. کس لیے؟ حالانکہ مدینہ میں بہت سے لوگ اس حدیث کو جانتے تھے, ان سے نہیں سنا, معلوم تھا, علم پہلے ہی تھا. اب کس چیز میں اضافہ کرنے کو جا رہے ہیں؟ علم الیقین میں. ایک ہوتا ہے بس علم انفارمیشن اور ایک ہوتا ہے علم الیقین کہ ہم اپنے کانوں سے سنیں, اس شخص کی زبان سے سنیں جس کی نگاہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور دیکھ کر یہ بات سنی, پختہ کرنے کے لیے, پکا کرنے کے لیے. خیر پہنچتے ہیں اور ابو الدرداء بیٹھے ہیں مسجد میں, ایک شخص حاضر ہوتا ہے کہتا ہے کہ ابو الدرداء میں مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ رہا ہوں کیونکہ مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ آپ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث روایت کرتے ہیں جو آپ نے ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی. ابو الدرداء ان کے اس شوق پر بہت متعجب بھی ہوتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, پوچھتے ہیں یہاں آنے کی کوئی اور غرض, کوئی اور نیت, کوئی اور وجہ؟ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں, صرف ایک حدیث سننے آیا ہوں. اور آپ کو معلوم ہے مدینہ سے دمشق کتنا دور ہے؟ میرے خیال میں آج بھی ڈیڑھ گھنٹے کی شاید فلائٹ ہے بائر. کتنا عرصہ لگا ہوگا اونٹ کی پیٹھ پہ بیٹھ کے اس شخص کو ایک صحابی کی خدمت میں ملاقات میں پہنچنے کے لیے. علم تو کتابوں سے بھی مل جاتا ہے, آپ کھولیں کتاب اور یہ سب باتیں پڑھ لیں, کیسٹ بھی آپ آن کر لیں اور سن لیں, انفارمیشن ہو گئی آپ کو, لیکن یقین نہیں ہوتا اس علم پر جو صرف کتاب سے ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن نہیں اتارا, اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علماء اس علم کے وارث ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء درہم و دینار یعنی روپیہ پیسہ نہیں چھوڑتے, ان کے وارث علماء ہوتے ہیں. کہ علم علماء سے حاصل کیا جانا چاہیے, محض کتابوں سے نہیں. کتابوں سے حاصل کیا ہوا علم یقینی نہیں ہوا کرتا, اس کے ساتھ وہ کانفیڈنس نہیں ملتا انسان کو, نہ عمل کے لیے نہ آگے سکھانے کے لیے. ابو الدرداء پھر پوچھتے ہیں کوئی تجارت وغیرہ کا ارادہ ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں, بالکل نہیں. تو ابو الدرداء انہیں حدیث سناتے ہیں اور حدیث کیا ہے؟ جو علم حاصل کرنے کے لیے کسی راہ پر چلا, اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیں گے, اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا. آپ کو معلوم ہے حدیث میں آتا ہے حفت الجنت بالمکارہ, جنت ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھانپ دی گئی ہے, مشکل رستہ ہے اس کا, تکلیف دہ رستہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم دکھائی گئی, اتنی ہولناک تھی کہ آپ نے فرمایا کہ یہاں تو کوئی نہیں آئے گا, جو اس کا سن لے گا پھر وہ یہاں نہیں آئے گا. لیکن جب اس کا رستہ دکھایا گیا تو وہ اتنا اٹریکٹو تھا کہ آپ پریشان ہو گئے کہ اس رستے پر تو ہر کوئی چل پڑے گا. پھر آپ کو جنت دکھائی گئی, اتنی خوبصورت کہ آپ نے فرمایا کہ جو اس جنت کو دیکھے گا, اس کے بارے میں سنے گا, پھر ہو نہیں سکتا وہ یہاں نہ پہنچے, اس کے شوق میں ضرور آئے گا. جیسے مووی لگتی ہے نا اور اس کا بڑا شہرا ہوتا ہے تو ہر شخص پہنچتا ہے, چاہے اس کے کام فائدے کی کوئی بات ہو یا نہ ہو, کوئی بھی چیز جس کی شہرت ہو جائے بس صرف دیکھنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں. تو اسی طرح یہ اتنی خوبصورت جنت کہ جس نے اس کا سن لیا وہ تو ضرور ہی پہنچ کے رہے گا, لیکن جب اس کا راستہ دکھایا گیا تو آپ غمگین ہو گئے کہ اس راستے کو کم ہی لوگ عبور کر سکیں گے, یہ مشکلیں کم لوگ اٹھائیں گے. حفت الجنت بالمکارہ, ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھانپ دیا گیا وہ راستہ, اس پہ چلنا نفس پہ گراں ہوتا ہے, دل کو مشکل لگتا ہے, کیا مصیبت, کیسے اٹھیں صبح, کون جائے اتنی سویرے, کون بیٹھے اتنی دیر. لیکن جو شخص علم کے رستے پہ بس نکل آتا ہے, مشکل ضرور ہوتی ہے لیکن یاد رکھے انما العسر یسرا, عسر کے ساتھ یسر ہے, تنگی کے ساتھ آسانی ہے, اس کے لیے جنت کا رستہ آسان ہو جاتا ہے. اور یہ ملائکہ یعنی فرشتے علم حاصل کرنے والے کی خاطر اپنے پر بچھاتے ہیں، اور ایک عالم کو عابد پر اتنی فضیلت ہے جتنی چودہویں رات کے چاند کو سب ستاروں پر۔ ایک عالم اس طرح چمکتا ہے جیسے چودہویں رات کا چاند سب ستاروں کے بیچ میں چمکتا ہے۔ خود ابو دردا کا کہنا ہے کہ اللہ کی کتاب میں سے اگر میں صرف ایک آیت نہ سمجھ سکوں، پھر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ برق الغماد کے علاقے میں ایک شخص ہے جو مجھے یہ آیت سمجھا دے گا، تو میں وہاں تک کا سفر کرنے میں بھی گریز نہ کروں گا، وہاں بھی جاؤں گا۔ ایک آیت اگر مجھے سمجھ میں نہیں آئی، اور برق الغماد بہت دور علاقے کا نام، جیسے ہمارے ہاں کالا پانی کہتے ہیں مثلاً، ایسا علاقہ کہ جہاں پہنچنا انتہائی مشکل ہو، کہتے ہیں ایک آیت اگر مجھے سمجھ نہیں آئے گی تو اس کو سیکھنے کے لیے اگر مجھے اتنا دور جانا پڑے گا تو میں جاؤں گا۔ یہ شوق تھا صحابہ کرام میں سیکھنے کے لیے، اسی وجہ سے وہ جاہل ترین قوم دنیا کی سب سے بڑی عالم قوم بن گئی۔ شوق کی بات ہے نا۔ جابر بن عبداللہ طویل العمر صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے 1500 احادیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مجھے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے کسی کے بارے میں معلوم ہوا کہ انہوں نے آپ سے ایک حدیث سن رکھی، حالانکہ انہوں نے خود بھی حضور کو دیکھا ہوا تھا، 1500 حدیثیں انہوں نے خود سنی ہوئی تھی جو آگے روایت کرتے تھے، لیکن ایک شخص کا پتا چلا۔ ذرا شوق دیکھے نا، اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز سے نہیں سمجھتے تھے، شوق کی بات ہے۔ انہیں پتا چلا کہ ایک حدیث ہے جو فلاں صحابی نے ڈائریکٹ سنی تھی اور انہوں نے خود ڈائریکٹ نہیں سنی تھی۔ اس پر انہوں نے کیا کیا، کہتے ہیں جابر میں نے ایک اونٹ خریدا اور سفر شروع کیا، ایک مہینے کا سفر کر کے شام پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن انیس الانصاری ہیں، مجھے دیکھ کر وہ مجھے اپنے گلے لگا لیتے ہیں، میں اپنے آنے کی غرض ان کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو عبداللہ حضرت جابر کو ایک حدیث سناتے ہیں، جابر ایک حدیث سن کر واپس آ جاتے ہیں، ایک مہینے کا سفر ایک حدیث سن کے واپس، کیونکہ اپنا کام کرنا ہے نا۔ ہماری طرح تھوڑی کہ چلو ساتھ تھوڑی شاپنگ ہو جائے گی، تھوڑی آؤٹنگ ہو جائے گی، تھوڑی سیر تفریح ہو جائے گی، بلکہ وہ زیادہ ہوتا ہے اور کام کی چیز کم ہوتی ہے۔ یہ لوگ ہیں جنہوں نے علم کی خدمت کی۔ شاید میری یہ باتیں آج کسی کی سمجھ میں نہ آ رہی ہو کہ یہ کیا حماقت ہے، پتہ چل گیا اس کافی تھا گھر بیٹھے رہتے، کیا مصیبت آئی تھی کہ ایک نیا اونٹ خرید کے، نہیں بالکل نئی گاڑی خرید کے کوئی شخص ایک مہینہ گاڑی چلا کے کہیں پہنچے اور وہاں ایک حدیث سن کے آئے، یہ تو حماقت ہے۔ ہم یہاں سے سوچتے ہیں نا، عقل سے کیلکولیشن کرتے ہیں۔ وہ دل والے لوگ تھے، ان کو پتا تھا کہ اس شخص کی قیمت کیا ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ سنا ہے، اس سے سننا ہے، اس سے سیکھنا ہے۔ حالانکہ بات تو پتہ چل گئی تھی، بس کافی تھی، چل گئی پتہ۔ ہم تو کچھ نہ جان کے بھی کہتے ہیں سب پتہ تو ہے، پھر اور کیا سیکھنے جانا ہے۔ انہی مثالوں میں ایک مثال حضرت ابو ایوب الانصاری کی ہے۔ آپ کو معلوم ہے ایوب انصاری کون ہے؟ جنہیں مدینہ آنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف نصیب ہوا، کیونکہ جب آپ تشریف لا رہے تھے تو ہر ایک کی خواہش یہ تھی کہ آپ ان کے ہاں اتریں۔ آپ نے فرمایا یہ اونٹنی جہاں جا کے بیٹھے گی میں وہیں پر اتر جاؤں گا۔ تو اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں اتری، اور یہ حضرت ابو ایوب انصاری اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے استنبول تک پہنچے، جو ترکی میں ہے، شاید آپ میں سے کچھ لوگوں کو جانے کا اتفاق ہوا، اور وہاں آج بھی ان کی قبر موجود ہے۔ وہاں کیوں جا پہنچے؟ اتنی دور، یعنی ساری خشکی کا سفر طے کر کے پھر سمندر، پھر خشکی پہ جا اتری، کیوں ایسا کیا؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استنبول کو یعنی قسطنطنیہ کو فتح کرنے والے کے لیے جنت کی بشارت دی تھی کہ میری امت کا ایک لشکر ہوگا جو اس شہر کو، رومیوں کا علاقہ تھا، گڑھ تھا، سپر پاور تھی اس دور کی، اس علاقے کو فتح کرے گا۔ وَلَنَعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا وَلَنَعْمَ الْجَيْشُ جَيْشُهَا، وہ بہترین امیر ہوگا، بہترین لشکر ہوگا۔ اس لیے ہر دور میں صحابہ کرام بھی اور اس کے بعد کے لوگ بھی اس جہاد پہ جانے کے لیے سب تیار رہتے تھے کہ ہم چلے جائیں۔ تو وہاں پہنچ کر حضرت ابو ایوب انصاری وہاں دفن ہوئے، مدینہ میں نہیں رہے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک مدینہ میں تھا، کیونکہ ان کی محبتیں کسی مقصد کے لیے تھی، صرف جسمانی قربتوں کے لیے نہیں تھی، بڑے مقصد کے لیے۔ تو کیا ہوا کہ وہ وہاں پر پہنچتے ہیں. اس سے پہلے ابو ایوب انصاری ایک مہینے کی مسافت طے کرنے کے بعد عقبہ بن عامر کے پاس مصر جاتے ہیں. مدینے والا ہیں اور پہنچ کر رہے مصر جا رہے ہیں, کیونکہ وہاں عقبہ بن عامر ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست حدیث سنی تھی. پہنچ کر ایک حدیث سن کر واپس آتے ہیں اور مزید قیام بھی نہیں کرتے, رہتے بھی نہیں. حالانکہ اس دور میں بھی احرام مصر موجود تھے, پیرامڈز موجود تھے. میرا نہیں خیال کہ ان کو کوئی اٹریکشن ہو کہ جا کے ان پتھروں کو دیکھ کے آئیں. ہمیں تو فخر ہوتا ہے نا کہ ہم وہاں گئے تھے. مجھے خود اپنی حماقت پہ اچھی طرح یاد ہے کہ میں پڑھنے کے لیے مصر جب گئی تو میں روز سوچتی تھی ابھی تک میں احرام مصر نہیں گئی, دنیا کا اتنا بڑا عجوبہ ہے. لیکن طالب علمی کے زمانے میں بہت حماقتیں ہوتی ہیں نا انسان کے اندر, کہ ابھی دیکھا نہیں. روز سوچتی اچھا آج تو ضرور جاؤں گی, دیکھ کر آؤں گی. لیکن اتنی تاریخ پڑھتے ہیں مصر کی فتوحات اور بہت کچھ, لیکن کہیں نہیں ملتا کہ صحابہ کرام کو کریز تھا کہ وہ ضرور جا کے دیکھیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسلام کنڈیم کرتا ہے کہ آپ دنیا کے عجائب نہ دیکھیں یا تاریخ کی عمارتیں نہ دیکھیں. ضرور دیکھیں, لیکن ان کے بھی دیکھنے کا مقصد ہو, بے مقصد نہ گھومتے پھریں. بہرحال سعید بن مسیب کہتے ہیں, تابعی ہیں اب یہ, وہ صحابہ کی باتیں تھیں اب تابعین کی. تابعین وہ جنریشن ہے جنہوں نے صحابہ سے سیکھا. سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ میں صرف ایک حدیث کی خاطر کئی دن اور راتیں سفر میں گزار دیتا. حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آپ کی احادیث سن کر لکھتے تھے, بہت سے لوگوں کو یہ خیال ہے کہ حدیث حضور کے زمانے میں نہیں لکھی گئی. یہ غلط خیال ہے, آپ کے موجودگی میں بھی لکھی گئی. حضرت عبداللہ بن عمر جس کو عمرو پڑھتے ہیں عام طور پہ لوگ, واو کے ساتھ عمر کے آگے واو لکھا ہوتا ہے, ان سے ملاقات کے لیے ابن الدلمی نے فلسطین سے طائف کا سفر اختیار کیا جو کئی سو میل پر پھیلا ہوا تھا. القمہ اور اسود ائمہ تابعین میں سے ہیں جنہوں نے حضرت عمر کی روایت کردہ احادیث دوسرے لوگوں سے سنی, لیکن وہ انہی احادیث کو براہ راست حضرت عمر سے سننے کے لیے ایک ماہ کی سفر کر کے عراق سے مدینہ پہنچتے ہیں. ان دنوں کا سفر آسان سفر نہیں تھا. ابو اسحاق السبیعی کا کہنا ہے کہ مجھے کسی بھی سرزمین میں جب کسی علم کے خزانے کی اطلاع ملی میں اسی طرف عازم سفر ہو گیا. مکحول تو کہتے ہیں کہ طلب علم کی خاطر میں نے ساری زمین کی خاک چھان ماری, جہاں جہاں کچھ ملا میں پہنچتا گیا. دمشق کے رہنے والے یہ تابعی صرف ایک مسئلے کی تحقیق میں اپنے سفر کی روداد کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ میں بنو حزیل کی خاتون کا مصر میں غلام تھا, جب اس نے مجھے آزاد کیا تو مصر میں میں نے جو علم میسر تھا حاصل کیا, پھر حجاز گیا, وہاں تسلی کرنے کے بعد عراق گیا, وہاں سے اس وقت تک نہ نکلا جب تک کہ سب کچھ نہ لے لیا, پھر شام گیا اور مسلسل تحقیق میں مصروف رہا. میری یہ ساری کوششیں صرف نفل نماز کے بارے میں تھی. اس طرح علم حاصل ہوا. اور ہمیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم اسی وقت فون کرتے ہیں, اچھا فلاں مسئلہ بتا دیجئے کہ یہ چیز کیسے کرنا ہے. آنا تو دور کی وہ فون پہ نہ ملے تو ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں, ہمیں مسئلہ پیش آئے اور آپ ملے نہیں ہم کو. کیا آپ کو 24 گھنٹے ایک مشین کی طرح بیٹھے رہنا چاہیے؟ تو علم جو ہوتا ہے وہ اس طرح نہیں سیکھا جاتا. اسی وجہ سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ علم میں, خصوصاً علم دین میں ریسرچ کرنے والے, محنت کرنے والے, کوشش کرنے والے کہیں نظر ہی نہیں آتے. حسن بصری مشہور نام ہے, یہ بھی کعب بن اجرا سے صرف اتنی بات جاننے کے لیے بسرا سے کوفہ کا سفر کرتے ہیں کہ جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ کے سال عمرے کے لیے جا رہے تھے اور کسی تکلیف کی وجہ سے آپ نے سر مڈانے کا فدیہ دیا تھا تو وہ کتنا تھا, اور جواب میں کہتے ہیں ایک بکری. بس ایک بکری کا لفظ سننے کے لیے انہوں نے بصرہ سے کوفہ کا سفر کیا. حالانکہ وہ کہتے کیا نہیں پتا, تو چلو جو مرضی کر دو, اللہ غفور الرحیم ہے. ان کے لیے تو غفور الرحیم ہو جاتا, لیکن ہمیں کیسے پتا چلتا. مشہور امام زہری, انہوں نے اپنی زندگی کے 45 سال 45 ایئرز علم کی خاطر سفر میں گزارے, گھر نہیں بیٹھے, سفر میں 45 ایئرز. اور یاد رہے کہ یہ ہوائی جہاز کا سفر نہیں تھا, کسی ریل گاڑی کا بھی نہیں تھا، کوئی کار بھی میسر نہیں تھی، یہ اونٹوں پہ گھوڑوں پہ سفر ہوتا جو پر خطر سفر تھا، خطروں سے خالی نہیں، کہ راستے میں ایسی ایسی جگہ آتی جہاں جان کو بھی خطرہ ہوتا تھا، اور اس میں بھوک اور بیماری سے بھی راستہ پڑتا تھا۔ حیثم بن جمیل کا کہنا ہے کہ اس راہ میں دو بار میں پوری طرح کنگال ہو گیا، کچھ بھی نہ بچا میرے پاس۔ ابو حاتم الرازی جو ایران کے رہنے والے تھے، بصرہ میں علم حاصل کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب تمام پیسے ختم ہو گئے تو باری باری اپنے تن کے کپڑے بیچنا شروع کر دیے، یہاں تک کہ یہ سلسلہ بھی ختم ہوا، کھانے کے لیے کچھ بھی نہ بچا، اس کے باوجود مسلسل علماء کے پاس حاضر ہوتے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن شام کو جب میں واپس اپنے گھر لوٹا تو بھوک کی شدت مٹانے کے لیے محض پانی پیتا رہا، کہ کچھ بھی نہیں تھا کھانے کو، اور شدید بھوک کی حالت میں پھر اگلے دن صبح طلب علم کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ اور ہم تو ناشتہ کرنے میں اتنی دیر لگا دیتے ہیں کہ یہ پسند کا نہیں، وہ مرضی کا نہیں، اب یہ کیسے کھائیں، وہ کیسے کھائیں، تو علم کے لیے وقت کہاں سے آئے گا۔ ابن طاہر المقدسی 6ویں صدی کے علماء میں سے ہیں، اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ طلب علم کی خاطر میں گرمی میں ننگے پاؤں چلتا، کبھی ایک مرتبہ بھی سواری میسر نہ آئی، میری کتابیں میری پشت پہ ہوتی، دو مرتبہ گرمی کی شدت کی وجہ سے میں نے خون کا پیشاب کیا، یعنی جسمانی اذیت اتنی سہی، ایک دفعہ بغداد اور دوسری مرتبہ مکہ میں۔ ابو حاتم الرازی جن کی وفات 213 ہجری میں، رمضان کے مہینے میں 20 سال کی عمر میں اپنے گھر سے نکلے، 7 سال مسلسل سفر میں گزارے، اور درمیان میں گھر والوں سے کوئی رابطہ نہیں ہوتا تھا، کوئی ٹیلی فون نہیں، کوئی خط نہیں، کچھ نہیں، گھر والوں کو یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ بچہ اس وقت کہاں ہے، اور بچے کو نہیں پتا کہ گھر والوں پہ کیا گزر چکی ہے۔ علم کی خاطر کوئی ایک ٹھکانہ نہیں ہوتا تھا کہ جہاں خط پہنچ جاتے، مسلسل گھومتے پھرتے کہ جہاں سے جو مل جائے چن لیا جائے۔ اپنے سفر کی رداد یوں بتاتے ہیں کہ میں نے 1000 فرسخ، کتنا ہوتا ہے یہ 5000 کلومیٹر، پیدل سفر کیا، پیدل متعدد بار کوفہ سے بغداد، مکہ سے مدینہ کا سفر کیا، بحرین سے مصر، مصر سے رملہ، وہاں سے بیت المقدس، اسکلان، تبریہ، دمشق، ہمس، انطاکیہ، ترسوس، پھر ہمس، دوبارہ ہمس، اس لیے کہ مجھے ابو الیمان سے کچھ احادیث سننا تھی، پھر وہاں سے بیسان روانہ ہوا، وہاں سے رقہ، جہاں سے دریائے فرات کے راستے بغداد پہنچا۔ میرا یہ تمام سفر پیدل تھا۔ اپنے ایک سفر کے بارے میں لکھتے ہیں کہ مدینہ میں داؤد الجعفری سے استفادے کے بعد ہم 3 لوگ، جن میں سے ایک مروروس کا، دوسرا نیشاپور کا رہنے والا تھا، سمندری سفر پہ روانہ ہوئے۔ ہم کشتی میں سوار ہوئے تو ہوا ہمارے مخالف سمت چل رہی تھی، مسلسل 3 ماہ تک سمندر میں ہی رہے، ہمارا زادرہ ختم ہو گیا تو ہم کسی ساحل اتر گئے، کئی دن تک پیدل چلتے رہے، یہاں تک کہ کھانے پینے کا سامان بالکل ختم تھا۔ 3 دن مزید بھوک پیاس میں چلے، صبح سے شام تک چلتے، شام کو نماز پڑھتے جہاں ہوتے بھوک سے نڈال ہو کر گر پڑتے، بھوک پیاس تھکاوٹ سے شدید کمزوری لاحق ہو چکی تھی۔ اگلے روز صبح اٹھ کر ہم نے پھر چلنے کی کوشش کی تو ہمارا ایک ساتھی بے ہوش ہو کر گر پڑا، ہم نے اسے ہلایا، ہوش میں لانے کی کوشش کی، لیکن وہ ہوش میں نہ آیا تو اسے وہیں چھوڑ کر چل پڑے، کہ کیسے اٹھا کے لے جاتے۔ 5-7 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا کہ میں بھی بے ہوش ہو کر گر پڑا، میرا ساتھی مجھے بھی چھوڑ کر آگے بڑھا تو دور کشتی ایک ساحل سے نظر آئی، کپڑا ہلا کر ان کو اپنی طرح متوجہ کیا، ان سے پانی مانگا، پھر انہیں ساتھ لے کر میرا ساتھی میرے پاس آیا، میرے اوپر پانی چھڑکا، میں ہوش میں آیا، مجھے تھوڑا تھوڑا پانی پلایا گیا، مجھے وہ تھام کر میرے دوسرے ساتھی تک پہنچے، پھر اس کو ہم ہوش میں لائے، پھر آہستہ آہستہ کشتی تک پہنچایا۔ کئی روز تک اس قافلے کے ساتھ ہم رہے، یہاں تک کہ ہم صحت یاب ہو گئے۔ پھر انہوں نے کچھ زادرہ اور رایا کے امیر کے نام میں خط لکھ کر ہمیں رخصت کیا، ہم کچھ دن رایا کے والی کے ہاں رہے، وہاں سے مزید زادرہ لے کر مصر پہنچے۔ اس قسم کے سفر ہوتے تھے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ مکہ کے رہنے والے تھے، 14 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کرنے کے علاوہ اپنے شہر کے علماء سے سب علم حاصل کر لیا، یعنی آخری ڈگری لے لی جو شہر میں ملتی تھی۔ اپنی ماں کا تنہا سہارا تھے، ماں بیوہ تھی، اکیلے بچے تھے، لیکن علم حاصل کرنے کا شوق تھا اور دوسری طرف ماں کی تنہائی. ماں سے اجازت لی تو پہلے ماں خاموش رہی لیکن بیٹے کا شوق دیکھ کر راضی ہو گئی. رخصتی کے وقت ان کے پاس صرف دو پرانی یمنی چادریں تھیں. اللہ کے آسرے پر بیٹے کو رخصت کر دیا. امام شافعی مدینہ کو روانہ ہوئے جہاں اس وقت کے سب سے بڑے عالم امام مالک مسجد نبوی میں درس حدیث دیا کرتے تھے. مکہ سے مدینہ کا تمام سفر قرآن پاک کی تلاوت میں گزرا. وہ لکھتے ہیں کہ اس سفر میں میں نے 16 قرآن ختم کیے. یہ لوگوں کو جمع کر کے نہیں جیسے ہم کروا لیتے ہیں 16-17, خود کیے. مدینہ پہنچ کر موطا کا درس لیا اور اسے حفظ کر لیا. امام مالک کی کتاب تھی موطا, احادیث کی پہلی کتاب ہے. پھر کوفہ کی جانب رخ کیا. کوفہ کے دو بڑے امام, امام ابو یوسف اور محمد, جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں, ان کے پاس پہنچے. 24 دن مسلسل اونٹ کی سواری کے بعد ان کے حضور حاضر ہوئے. ان دونوں ائمہ سے خوب فائدہ اٹھایا, علم کا یعنی. اور پھر وہاں سے بغداد روانہ ہوئے. ہارون الرشید کا زمانہ تھا, اس سے ملاقات ہوئی. اس نے انہیں قاضی کے عہدے کی پیشکش کی لیکن انہوں نے ٹھکرا دی اور بغداد کی جامع مسجد میں آ گئے. 3 سال بغداد میں قیام کیا. پھر واپس اپنے استاد امام مالک کے پاس پہنچے. 3 دن وہاں مختصر قیام کیا اور پھر ماں کے قدموں میں مکہ کا سفر واپسی کا. واپسی پر ان کے استاد امام مالک نے جو ہدیے, غلہ, اونٹ وغیرہ ساتھ دیے, ماں ان چیزوں کو دیکھ کے پریشان ہو گئی. بیٹے سے کہنے لگی, میں نے تو تمہیں علم کے لیے بھیجا تھا, یہ دنیا کما کر لے آئے ہو. پریشان ہوئی کہ کہیں میری نیت اور مقصد میں تو نہیں کوئی خلل آ گیا تھا کہ کس کام بھیجا اور کیا لے کے آ رہا ہے. یعنی اس سے اندازہ لگائے کہ پیچھے ہاتھ کس کا تھا, ماں کا. تربیت ماں کی تھی جس نے پریپئر کیا اپنے بچے کو کہ اسے کس کام کے لیے نکلنا ہے. امام بخاری, جن کا نام سب نے سن رکھا ہوگا, جن کی کتاب, علماء امت کا اتفاق ہے کہ اللہ کی کتاب کے بعد سب سے سچی کتاب ہے. اس کتاب کو کیسے لکھا؟ 16 سال میں لکھا ایک کتاب کو. اور اس کتاب کے لکھنے سے پہلے بے شمار سفر کیے. 16 سال کی عمر میں اپنی والدہ اور بھائی کے ساتھ حجاز روانہ ہوئے. حج کے بعد وہ دونوں وطن واپس آ گئے, یعنی ماں اور بڑا بھائی. اور یہ مکہ کے شیوخ کے دروازوں پہ علم کے موتی چننے میں مشغول ہو گئے. یہاں سے فارغ ہو کر مدینہ پہنچے. اب عمر 18 سال ہو چکی تھی. یہیں پر چاندنی راتوں میں تاریخ کبیر کا مسودہ لکھا. رات کو روشنیاں نہیں ہوتی تھی, چاند کی روشنی میں ساری ساری رات جب فل مون ہوتا ہے, اپنی پہلی کتاب لکھ ڈالی. یہاں سے بصرہ اور کوفہ, پھر بغداد, پھر شام, پھر مصر, پھر جزیرہ, خراسان, اقطاع مر, بلخ, حرات, نیشاپور, رائے, جبال, ان سب جگہوں پر گئے. 1000 لوگوں سے علم حاصل کیا, 1000 لوگوں سے ملے. اور 16 سال تک یہ سفر جاری رہے. پھر مدینہ لوٹے. ہر حدیث سے پہلے استخارہ کرتے, 2 نفل پڑھتے, اور جب اس کی صحت کا یقین ہوتا تو پھر لکھتے. ریاض الجنہ میں بیٹھ کر اس کتاب کو لکھا. یہ مثالیں, یہ بہت تھوڑی مثالیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. آج ہمیں یہ سب کچھ محض کھیل اور افسانہ لگتا ہے. یہ کیا تھا؟ یہ وہ دور تھا جس میں مسلمان عروج پر تھے, انہوں نے ترقی کی. آج ہم سست ہو گئے, محنت اور کوشش چھوڑ دی, قربانی کا جذبہ ختم ہو گیا, اور ہر چیز چاہتے کہ ہمارے گھر میں ہم کو مل جائے اور ہمیں کوئی تکلیف کرنا نہ پڑے. یا یہ کہ ہم تو پہلے سے ہی بہت کچھ جانتے, اس لیے مزید کسی اور سے سیکھنے کی کیا ضرورت ہے. حالانکہ علم کی زندگی مذاکرہ ہے, بار بار دہراتے رہنا, آتا بھی ہو تو پھر پڑھتے رہنا. اور آپ دیکھیں کہ اس دور میں ایک ایک استاد کے ساتھ شاگرد بھی کتنے ہوتے. کوئی مائک سسٹم نہیں تھا, کچھ نہیں تھا. اس کے باوجود حضرت ابو ہریرہ کے ایک درس میں بیک وقت 800 لوگ بیٹھتے تھے. صحابی رسول تھے. ابن سیرین کوفہ گئے تو یہاں 4000 طالب حدیث دیکھے. مدینہ میں ابو زناد کی ہمرکابی میں 300 طلبہ رہتے تھے, یعنی 300 طالب علم ان کے ساتھ دن رات رہتے. مالک بن انس کے حلقہ درس میں اتنی تعداد ہوتی کہ بیٹھنے کی جگہ نہ ہوتی, دروازے پر ازدحام ہوتا. علی بن عاصم کے درس میں 30000 طلبہ شریک ہوتے. سلیمان بن حرب کے دروس میں 40000 تک لوگ دیکھے گئے. یزید بن ہارون کے تلامذہ کی تعداد 70000 ہے. علی بن عاصم کے طلبہ کا شمار 1,20,000 سے زیادہ ہے. نوٹس لکھنے والوں کی دواتوں کی تعداد 40000 سے زیادہ ہوتی, اتنے کھلے میدانوں میں حلقہ درس ہوتے. اس کی وجہ کیا تھی؟ ہوتا یہ تھا کہ جو بڑا عالم ہے اس کے پاس جا کر سیکھیں, ورنہ کتابیں بھی موجود تھیں, کتابوں سے پڑھ لیتے. خلیفہ عباسی معتصم ان درسوں میں شریک ہوتا, وسیع میدان میں یہ دروس ہوتے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے مائک کے بغیر کس طرح. ہر تھوڑی صفوں کے بعد ایک شخص بیچ میں کھڑا ہوتا, استاد جب بولتا وہ شخص سن کر آگے بولتا, اس سے پھر آگے کھڑا ہوتا, وہ آگے بولتا, وہ آگے بولتا. استاد کو صرف دیکھا جا رہا ہوتا تھا, اس کی آواز بھی پوری نہیں پہنچتی تھی, لیکن یہ بات بہت وزن رکھتی تھی کہ کس شخص نے علم کس سے حاصل کیا, کس سے سیکھا. اور اسی طرح ایک طالب علم صرف ایک استاد سے سیکھ کر مطمئن نہیں ہو جاتا تھا. اس دور میں استاد بھی بہت تھے, جب طالب علم بہت تھے تو استاد بھی بہت تھے. آج کے دور میں جب طالب علم ختم ہوا تو استاد بھی کم ہو گئے. ابو اسحاق السبیعی, انہوں نے 300 استادوں سے حدیث حاصل کی. عبداللہ بن مبارک نے 1100 سے, مالک بن انس نے 900 سے, ہشام بن عبداللہ نے 1700 سے, ابو نعیم الاصفہانی نے 800 سے, امام زہری نے 20 سال تک سعید بن مسیب کی چوکھٹ نہ چھوڑی, 20 سال تک ان کے درس میں بیٹھتے رہے. وہی حدیثیں تھیں جو بار بار دہرائی جاتی تھی, وہی پھر سننے کو بیٹھ جاتے, اور پختہ کر لیں اور پختہ کر لیں. اور ہم ایک بات جب ایک دفعہ جان لیتے ہیں تو عالم کہلانے لگتے ہیں کہ ہم کو تو پتہ, دوبارہ وہی سنیں گے. ربیع بن انس 10 سال تک حسن بصری کے ساتھ رہے. حماد بن زید نے 20 سال تک ایوب کی ہمرکابی کی. ابن جریج 18 سال تک عطا بن کیسان کی شاگردی میں موجود رہے. ثابت بن اسلم 40 سال تک امام مالک کے حلقے درس میں شریک ہوتے رہے. 40 سال تک. امام زہری نے اپنا مال طلب حدیث میں پانی کی طرح بہا دیا. ربیعہ نے طلب حدیث میں گھر کا اثاثہ اور چھت کی کڑیاں بھی بیچ ڈالی, یعنی جب کچھ نہ رہا تو گھر اکھیڑ کے اس کی کڑیاں بیچ کے علم کے لیے پیسے بنا لیے. آج کروڑوں کی امت ہے, ایک شخص نہیں ملے گا ایسا. ابن المبارک نے 40,000 درہم صرف کیے. یحیی ابن معین نے 10,00,000 درہم سے زیادہ اپنے طلب علم میں خرچ کیے. علی بن عاصم واسطی نے 1,00,000 درہم, الزہیلی نے 1.5 لاکھ, ابن رستم نے 3,00,000, ہشام بن عبید اللہ نے 7,00,000, خطیب بغدادی نے اپنا تمام مال 200 دینار اہل علم اور تلامذہ حدیث کو دے دیا, سارا مال وقف کر گئے. اور یہ تاریخ میں سارے ریکارڈ ملتے ہیں, یہ پورے ریفرنس ہے میرے پاس اس وقت, چونکہ اتنا وقت نہیں, ود ریفرنس یہ سب باتیں میں نے نوٹ کی ہوئی. جب میں خود پی ایچ ڈی کر رہی تھی تو یہ باتیں مجھے بہت حیران کن لگتی تھی, میں نے ان کو لکھنا شروع کر دیا کہ انہیں ہمیں عوام کو بتانے کی ضرورت ہے تاکہ ان کے اندر بھی شوق پیدا ہو, کیونکہ یہ ہماری تاریخ چھپی ہے, کاغذوں کے نیچے بند ہے, ہمیں پتا ہی نہیں کہ ہمارے بڑے کیسے تھے, انہوں نے کیسی قربانیاں کی. اسی لیے ہم چھوٹی سی قربانی کر کے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اتنا کچھ کر لیا. اگر ہم کرتے تو آج ہماری امت کا حال یہ نہ ہوتا جو ہو چکا ہے, ہماری نسلیں یوں نہ بگڑتی, ہمارے شہروں میں یوں بدامنی نہ ہوتی. اسلام تو امن کا پیغام ہے, پھر امن نظر کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ اسلام ہی نہیں ہے. صرف اعلان کرنے سے یا نعرہ لگانے سے یا لیبل لگانے سے اسلام نہیں آتا. اس کام کو کرنے کے لیے جو پلیٹ فارم ہم نے اختیار کیا ہے اس کا نام الہدا ہے. یہ صرف ایک نام ہے, کوئی جماعت نہیں, فرقہ نہیں, تنظیم نہیں, کچھ بھی نہیں, نتھنگ. نہ اس کی کوئی رکنیت ہے, نہ ممبر شپ ہے. جو بھی شخص علم سے شوق رکھتا ہے وہ آئے, اس چھت کے نیچے بیٹھے اور سیکھ کر چلا جائے, بعد میں ہمارے ساتھ رابطہ رکھے یا نہ رکھے, ہمارا شکریہ ادا کرے یا نہ کرے, ہمیں کبھی سلام کرے یا نہ کرے, ہمیں کبھی یاد کرے یا نہ کرے, ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ جہاں بھی جائے ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے. تو کہیں بھی بیٹھے گا, کچھ بھی کرے گا, ہمیں اللہ سے اجر ملتا رہے گا. ہمیں انسانوں سے اجر نہیں چاہیے, انسانوں سے ریٹرن نہیں چاہیے. تمام انبیاء نے یہی آ کر کہا, ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں, میں تم سے اس بات پہ اجر نہیں مانگتا, میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے. اور جو اجر وہ دے سکتا وہ کوئی انسان دے ہی نہیں سکتا. اس لیے ہمیں ان ریٹرن کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ آپ جو کچھ سیکھیں اسے آگے کسی کو پہنچا دیں, وہ کوئی بھی ہو. ایک کو پہنچائیں, 1,000, 1,00,000, 1,00,000,000, جتنی آپ کی قسمت, توفیق, شوق, محنت. ہم جواب میں صرف آپ سے یہ چاہتے ہیں, ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تعداد کتنی ہے، ایک سیکھنے والا یا ایک سو سیکھنے والے ہیں یا زیادہ ہیں. اس لیے میں اب الہدا کا تعارف کچھ کراؤں گی، کچھ ڈسپلنز، کچھ اناؤنسمنٹس کہ اب ہم یہ کام کریں گے کیسے. تو تھوڑا سا اسماء سورت سن لیتے ہیں.
الفاتحة، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، الأنفال، التوبة، يونس، هود، يوسف، الرعد، إبراهيم، الحجر، النحل، الإسراء، الكهف، مريم، طه، الأنبياء، الحج، المؤمنون، النور، الفرقان، الشعراء، النمل، القصص، العنكبوت، الروم، القمان، السجدة، الأحزاب، سباه، فاطر، ياسين، الصافات، الصاد، الزمر، المؤمن، فصلت، الشورى، زخرف، الدخان، الجازيات، الأحقاف، محمد، الفاتح، الحجرات، قاف، الذاريات، الطور، النجم، والقمر، الرحمن، الواقعة، الحديد، المجادلة، الحشر، الممتحنة، الصف، الجمعة، المنافقون، أطغاب، أطلاق، التحريم، الملك، القلم، الحاقة، المعارج، النور، الجن، المزمل، المدثر، القيامة، الإنسان، المرسلة، النبأ، النازعات، عبس، التكوير، الانفطار، المطففين، الانشقاق، البروج، الطارق، الأعلى، الغشية، الفجر، البلد، الشمس، الليل، الضحى، الشرح، التين، العلق، القدر، البينة، الزلزلة، العادية، القارعة، التكاثر، العصر، الهمزة، الفيل، قريش، الماعون، الكوثر، الكافرون، النصر، والمسد، الإخلاف، الفلق، والآخر، والناس، زوار، القرآن.
تھوڑا سا مزید تعارف الہدا کا اور اس کورس کا، اور پھر اس کے بعد اگر آپ کے کوئسچنز ہوں تو انشاءاللہ. الہدا کا لفظ جو ہے یہ عربی لفظ ہے، ہے دال، یہ اس کا روٹ ہے. اس کا معنی ہوتا ہے شفقت اور محبت کے ساتھ کسی کی رہنمائی کرنا، یعنی راہ دکھانا لیکن ہمدردی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ. تو یہاں آ کر آپ کو دینی رہنمائی ملے گی لیکن انشاءاللہ شفقت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، محبت بھی ملے گی. علم ایک مشین کے طور پر نہیں سکھایا جا سکتا جب تک استاد اور شاگرد، اور شاگرد اور شاگرد کا باہم خلوص کا رشتہ نہ ہو، بدگمانی سے پاک ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے پہلے معلم تھے ہم سب کے لیے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا ہے، سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے. تو آپ کی تعلیم کا جو سب سے اہم حصہ تھا وہ کیا تھا؟ کہ آپ کا جو سکھانے کا انداز تھا وہ دل میں اتر جانے والا تھا. افسوس کہ آج کے معلمین دین اس خوبی کو بھول گئے ہیں. اس لیے ہمیں اس سنت کو پھر زندہ کرنا ہے، سکھانا ہے لیکن ڈنڈے کے ساتھ نہیں، مار پیٹ کے ساتھ نہیں، زور زبردستی کے ساتھ نہیں، محبت اور شفقت کے ساتھ. قرآن پاک گواہی دیتا ہے کہ کان بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے حق میں شفیق بھی تھے، مہربان بھی تھے. رؤوف، رأفت، رأفت باپ کی محبت کو کہتے ہیں، کہ آپ کی صحابہ کرام کے لیے ایسی محبت ہے جیسے ایک باپ کی محبت اپنی اولاد کے لیے ہوتی، یا جیسے ایک ماں اپنے بچوں کے لیے تڑپتی. تو استاد اور شاگرد کا رشتہ ماں اور بچے کا رشتہ ہے، تو ماں جتنی زیادہ اپنے بچے کے لیے خیرخواہ ہوتی ہے، جتنی محبت کرنے والی ہوتی ہے، اتنا ہی زیادہ بہتر تربیت کر سکتی ہے. لیکن اس محبت کا یہ مطلب نہیں کہ بچہ جو ہے وہ کام نہ کرے. یہ ادارہ، اس کا افتتاح 31 دسمبر 1993 کو ہوا تھا، یعنی 93 کے آخری دن 31 دسمبر کو اسلام آباد میں. اسلام آباد میں یہ ادارہ اپنے 5 سال پورے کر چکا ہے. 6 نومبر 94 کو پہلی کلاس تھی اس کی، اسی طرح کی، ایسا ہی ٹھنڈا ٹھنڈا موسم تھا. آج مجھے وہی پہلا دن یاد آ رہا تھا کہ بالکل اسی قسم کی فضا تھی. یہاں تو عموماً گرمی ہوتی ہے لیکن آج الحمدللہ یہاں بھی ٹھنڈ ہے. دوسرے سال کی کلاس 11 نومبر کو ہوئی، تیسری 23 نومبر کو، چوتھی 28 نومبر کو، اور پانچویں 30 نومبر کو، اور جو چھٹی اب چل رہی ہے وہاں میرا خیال ہے یکم دسمبر کو. تو کراچی میں یہ پہلا سال ہے اور آغاز ہے اس پروگرام کا. اس ادارے کا تعلق کسی بھی مذہبی خاص عقائد فرقے گروہ کے ساتھ نہیں ہے. اس کی جو بنیادیں ہیں بس وہ دو ہیں، قرآن اور سنت، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور اس کے بعد باقی سب علماء امت، خواہ وہ پرانے دور کے ہوں یا نئے دور کے، سب قابل احترام ہیں، سب کی عزت اور احترام اور سب سے استفادہ. عموماً لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ کس مسلک سے ہیں، کس امام کے پیچھے ہیں، تو بات یہ ہے کہ تمام ائمہ جو ہیں وہ عزت و احترام کے قابل ہیں. صرف ایک امام سے لے کر اور باقی سب کو چھوڑ دینا، اس سے دین میں وسعت نہیں آتی. دین کی وسعت کیا ہے؟ کہ سب سے فائدہ اٹھایا جائے، سب کی حکمتوں سے سب کو ریگارڈ دیا جائے، سب کی عزت کی جائے، تاکہ سب مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آئیں اور سب کے ساتھ محبت کا معاملہ ہو. یہی دین کی وسعت ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جیسے ہم دنیا میں اگر بیمار ہیں مثلاً، تو ایک ڈاکٹر سے دوا لیتے ہیں، تو کیا آپ نے کبھی سیکنڈ اوپینین نہیں لیا؟ آپ جیے یا مرے کہے کہ بس اسی ایک ڈاکٹر کو میں نے فالو کرنا ہے، کسی اور کے پاس نہیں جانا. اگر میں پاکستان میں علاج کرا رہی ہوں تو میں نے باہر جانا ہی نہیں، یہ تو بہت غلط بات ہے، ایک ہی کو فالو کرنا چاہیے، ہے نا؟ ایسا تو نہیں کرتے نا. ہو سکتا ہے کہ ایک مرض ایک ڈاکٹر کو زیادہ بہتر طور پر سمجھ میں آئے دوسرے کی نسبت. اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ پہلے ڈاکٹر کی توہین کر رہے ہیں، نہیں، وہ اپنی جگہ احترام کے قابل ہے، کیونکہ یہ انسانی کوشش ہے نا. سب ڈاکٹرز انسان ہیں، کسی کا ایک لائن میں ایک طرف جانے میں زیادہ ذہن کام کرتا ہے، کسی کا دوسری طرف، کوئی ایک بات زیادہ بہتر طور پہ سمجھتا ہے، دوسرا دوسری. تو ہمیں دین کے وسیع تر مفاد کے لیے سب سے فائدہ اٹھانا ہے، ہر ایک کو کوٹ کرنا ہے، ہر ایک کی اچھی بات لینی ہے. تو اس لیے ہمارا جو مسلک ہے وہ کیا ہے؟ قرآن اور سنت، قرآن اور سنت. اور باقی تمام ائمہ کرام، فقہاء کرام سب عزت والے اور سب سے فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارا یہ پروگرام پچھلے 5 سال سے جو چل رہا ہے، ایک سال پر مشتمل ہوتا ہے. جس تاریخ کو ہم شروع کرتے ہیں اسی پہ ختم کرتے ہیں، پھر بعد میں چند دن کچھ پریکٹس ہوتی ہے، کچھ ایگزامز ہوتے ہیں، تو آلموسٹ پھر فیو ڈیز اوپر ہوتے ہیں، مگر کورس قرآن الحمدللہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے اس کورس میں اس ایک سال کے عرصے میں 3 ٹرمز ہوتی ہیں، ہر ٹرم 4 مہینے کی ہوتی ہے، اور 4 مہینوں میں ہمیں 10 سپارے کرنا ہوتے ہیں. 4 مہینوں میں 10 سپارے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مہینے میں تقریباً 2.5 سپارے، 2.25 پارے، 2.5 پارے تقریباً اتنے ہوتے. ایک پارا جو ہوتا ہے اس میں آلموسٹ 16 سے 20 رکوع تک ہوتے ہیں. شروع میں سبق بہت کم ہوتا ہے کہ پختگی آئے. جب انسان سمجھنے لگتا ہے، چل پڑتا ہے، جیسے ایک بچہ چل پڑتا ہے، تو پھر ہم دوڑنے بھی لگتے ہیں. بعض اوقات بعض سپارے رب رب بھی پڑے گئے ہیں، کیونکہ وہ پیچھے باتیں سمجھی جا چکی ہوتی ہیں اور ترجمہ بھی آتا ہوتا ہے. اور بعض سپارے جو ہیں ان میں 15-15 دن بھی لگے ہیں، جیسے پہلا سپارہ تقریباً 15-16-17 دن میں ختم ہوتا ہے انشاءاللہ. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک مخصوص حصہ روز کا پہلے سے پلان ہوتا ہے کہ اتنا کروانا ہے, اور اس میں پھر یہ تھا کہ طالب علم کو اتنا سبق یاد کرنا ہوتا ہے, گھر جا کے یاد کرتے ہیں اور یاد کر کے اگلے دن وہ سنایا جاتا ہے. اور سب سے پورا تو نہیں سنا جا سکتا کہ اتنا وقت نہیں ہوتا, تو ہر ایک سے ایک ایک آیت سنی جاتی ہے. کوئی آیت کسی پر بھی آ سکتی ہے, اس لیے سب سبق ایمانداری سے انسان اللہ کی خاطر یاد کرتا ہے, کہ جہاں سے بھی سن لیا جائے اس کو آتا ہوتا ہے. اور طریقہ انشاءاللہ جب میں قرآن کل شروع کروں گی پھر آپ کو پراپر بتاؤں گی, ابھی صرف تھوڑا سا ایک آئیڈیا دے رہی ہوں آپ کو کہ ہم کس طرح کام کریں گے. پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ قرآن کو ترجمہ اور اس کی سمجھ پیدا کرنے کے لیے اس کی صحیح پراپر عربک ریڈنگ بھی آنی چاہیے, کیونکہ اگر قرآن پڑھنا نہ آتا ہو تو اس کو سمجھا بھی نہیں جا سکتا. کیونکہ عربی زبان میں مثلا فاعل اور فاعل دو الگ الگ اوزان ہیں, اسی طرح مثلا یفعلو اور یفعلو دو الگ الگ وزن ہیں, زبر زیر سے فرق معنی میں پڑ گیا. اب اگر ایک شخص قرآن پڑھتے ہوئے یفعلو کو یفعلو پڑھ رہا ہے تو وہ ترجمہ غلط کر رہا ہے, تفسیر تو بالکل ہی غلط کرے گا. تو اس لیے اس کی بیس کیا ہے کہ قرآن کی عربک ریڈنگ پرفیکٹ ہو. اس کے لیے ہم تجوید کی کلاس کرتے ہیں. تجوید کا مطلب صرف خوبصورت آواز میں نہیں پڑھنا کہ آپ کی آواز بہت خوبصورت ہو جائے, وہ تو ہوگی, وہ تو ہر ایک کی اپنی اپنی کوشش, جتنا جتنا آپ محنت کریں گے وہ ہوتی چلی جائے. لیکن اصل مقصد کیا ہوتا ہے تجوید کا, کہ الفاظ کو ان کی اصل حالت پہ پڑھنا, زبر کو زبر پڑھنا, زیر کو زیر پڑھنا, شد کو شد, مد کو مد, اور اسی طرح جہاں رکنا چاہیے وہاں رک جانا, جہاں نہیں رکنا چاہیے, وہ تمام چیزیں قانون قاعدے. اور اس کے بعد اگلی چیز مخارج بھی اچھے ہوں, ہا اور ہا میں فرق ہو تاکہ اس کا صحیح افیکٹ آئے. عربی کے جو لفظ ہیں وہ بولتے ہیں, خود بولتے ہیں. ترنم آخری چیز ہے. ہمارے ہاں لوگ تجوید سے پڑھنا ترنم سمجھتے ہیں اور بعض اوقات تمام قاعدے قانون پامال کر دیتے ہیں. ہمارا طریقہ دوسری طرح کا ہے کہ آپ کو حروف الفاظ کی پہچان ہو کہ کہاں کیا کرنا ہے, کس طرح پڑھنا ہے, اور پھر آخری چیز یہ کہ آواز بھی اچھی ہو. انشاءاللہ اس پر بھی توجہ دی جائے گی, مگر بہت زیادہ توجہ اس پر نہ ہو کہ آپ پڑھ کتنا خوبصورت رہے ہیں, یہ بعد کی بات ہے. آپ دیکھیے کہ جیسے گھر بناتے ہیں پہلے بنیادیں کھودتے ہیں جو کسی کو بھی نظر نہیں آتی, پھر دیواریں بنتی ہیں جو کہ اینٹوں سے چنی ہوتی ہیں, اینٹوں پر پلستر ہونے کے بعد پھر ان پر پینٹ ہوتا ہے. اگر باقی سب کام رہنے دیں اور صرف پینٹ کرنے لگے تو کیا اس سے گھر بن سکتا ہے؟ نہیں. اسی طرح اگر حروف کی ادائیگی درست نہ ہو, مخارج درست نہ ہو, اور صرف آواز میں ترنم پیدا کرنے کی کوشش ہو, تو قرآن کو کبھی بھی صحیح طور پر پڑھنے کا حق ادا نہیں ہو سکتا. خوبصورت آواز یہ آخری درجہ ہے, اس لیے پہلی چیز صحیح الفاظ اور صحیح ادائیگی اور اس کی پریکٹس. یاد رکھیے یہ سب کچھ کثرت کے ساتھ پریکٹس کرنے سے ہی آتا ہے. انسان کے حلق میں آواز کی ادائیگی کے اعضاء میں کچھ پیسجز بنتے ہیں, اور یہ مسلسل پریکٹس سے ہی بنتے ہیں. بالکل ایسے ہی جیسے کسی بھی ناہموار زمین پر جہاں پہلے سے کوئی راستہ موجود نہ ہو, تو لوگوں کے کثرت سے آنے جانے سے, تکرار سے خود بخود ایک راستہ بن جاتا ہے. اسی طرح اگر کسی حرف کو بار بار ادا کیا جائے تو حلق میں بھی ایک پیسج بن جاتا ہے, اور بعد میں اس کی ادائیگی آسان ہو جاتی ہے. پھر قرآن کا ترجمہ کرنے کے لیے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ترجمے میں کس چیز کی بات ہو رہی ہے, کیا کام ہو رہا ہے. لفظ آپ نے بولا فعل ہے, یعنی کسی کام کی بات ہو رہی ہے. کسی چیز کی بات ہو رہی ہے تو اسم ہوگا, یا ان دونوں کو کوئی چیز کنیکٹ کر رہی ہے, یعنی عربی گرامر. بس تین ہی چیزیں عربی گرامر میں, بہت سمپل آسان سی مختصر سی بات ہے گرامر. لوگوں نے اس کو ایک ہوا بنایا ہوا ہے, پتہ نہیں کتنے کتنے مہینے اس کو پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں. اور کئی دفعہ میرا دیکھنے کا اتفاق ہوا کہ جب میں کسی طالب علم سے پڑھے ہوئے سے کہتی ہوں ادھر ذرا سا یہ بتاؤ کہ یہ اس وقت یہ لفظ کیا ہے, تو پہچان نہیں ہوتی کہ یہ کیا ہے, فائل ہے یا فیل ہے یا مفول ہے, یہ پتہ ہی نہیں ہوتا. وہ الگ رٹا جا رہا ہے اور یہ الگ پڑا ہوا ہے. ہمارا طریقہ مختلف ہے, اور وہ کیا ہے کہ ہماری اصل چیز قانون اور قاعدے نہیں, اصل چیز ٹیکسٹ ہے. آپ کو معلوم ہے پہلے قرآن اترا تھا، قاعدے بعد میں بنے ہیں. ہم پہلے گرامر پڑھتے پھر قرآن پڑھتے ہیں، ہے نا الٹ طریقہ. بہت سے لوگوں کو میں نے یہ سنا ہے کہ وہ پوچھے بھی کیا کر رہے ہیں، گرامر پڑھیں بھی کس لیے پڑھے تاکہ قرآن سمجھے. مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی اس طریقے کی. اگر آپ گاڑی پیچھے کی طرف چلائیں گے تو منزل پہ کیسے پہنچیں گے؟ یاد رکھیں قرآن پہلے اترا ہے، گرامر بعد میں بنی ہے. پہلے آپ قرآن صحیح پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، اور پھر جب غور و فکر کریں گے اور ترجمہ کرنے لگیں گے کہ یہ کیا، تو پھر آپ کو گرامر کی ضرورت پڑے گی. اچھا میں اس کو سمجھ لوں کہ یہ لفظ کیا ہے. تو عموماً ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک قاعدہ بتاتے ہیں سمپل طریقے سے اور پھر اس کی امپلیمنٹیشن یہاں کرتے ہیں. اس کو ہم تطبیق بولتے ہیں، تطبیق یعنی اپلائی کرنا. جیسے ابھی میں نے بتایا نا کہ تین چیزیں بس گرامر میں، ایک چیزوں کے نام ہیں، اسم ہیں یا انسانوں کے نام ہیں، اور ایک کام ہے. مثلا میرا ایک نام ہے اور میں ایک کام کر رہی ہوں، اسی سے ہی ساری کہانی بنتی ہے. کام کیا ہے؟ مثلا بیٹھی ہوں، چل رہی ہوں، چل رہی تھی، آئی تھی، کروں گی، یہی ہے نا. کیا تھا، کر رہی ہوں، کروں گی، تین باتیں ہو گئی، کام کرنے کی تین حالتیں ہو گئی. اور پھر ان دو کو یعنی میرے اور میرے کام کے درمیان ایک کنیکشن ہے، اس کنیکشن کو جوڑنے کے لیے کچھ حروف ہوتے ہیں. ان تین بنیادوں پر عربی گرامر ہے. اسی کی آگے وضاحت ہوگی، اسی کی ڈفرنٹ شیپس بدلیں گی، اور وہ قرآن میں آپ کو ساتھ ساتھ بتائیں گے کہ یہ اب کیا بن گیا لفظ. اور کچھ بھی بننے سے پہلے کیا ہے اس کا روٹ پتا ہونا چاہیے کہ کس پہ گھوم رہا ہے، اصل کانٹینٹس کیا ہے. مثلا آپ دیکھیں کیک کے اصل کانٹینٹس کیا ہیں، وہ آپ سب کو معلوم ہے، لیکن پھر اس میں فلیور مختلف ہو جاتے ہیں، رنگ مختلف ہو جاتے ہیں، ڈیکوریشن مختلف ہو جاتا ہے، سائز مختلف ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح اصل چیز جو ہے وہ بنیاد اگر پکڑی جائے، اس کا پھر فلیور کچھ بھی، رنگ اور ڈیزائن کچھ بھی بنتا چلا جائے گا. تو یہ تین سبجیکٹس ہو گئے، تین چیزیں ہو گئی ہیں، ایک ہی چیز اصل میں، یعنی قرآن کا ترجمہ، تفسیر، اس کی روح اور اس کو صحیح پڑھنا. یعنی پھر قرآن کو بیچ میں رکھ کے ایک طرف اس کو صحیح پڑھنا اور دوسری طرف اس کی اپروچ کے ساتھ اس کو انالائز کرنا کہ یہ کیا ہے، ترجمہ کیسے کرے. کیونکہ آپ میں سے بہت سے لوگ آگے بھی پڑھائیں گے، تو جب پڑھائیں تو غلط نہ پڑھائیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے، جب آگے بتانا ہے تو ذرا معلوم ہونا چاہیے. اچھا پھر یہ ہے کہ قرآن جس پر اترا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون تھے، کیسے انسان تھے، انہوں نے قرآن کے اوپر عمل کیسے کیا؟ کیونکہ یہ کتاب عمل کے لیے ہے نا. کیونکہ کسی بھی علم پر اگر عمل نہ کیا جائے، مثلا ایک شخص ڈاکٹر بنتا اور پریکٹس نہیں کرتا، تو آپ کی نظر میں وہ کیسا انسان ہے؟ کبھی آپ کو کوئی شخص ملے جو سرجن ہے، بہت ہائی ڈگری رکھتا ہے، ہائیلی ایجوکیٹڈ ہے، کوالیفائڈ ہے، بہت انٹیلیجنٹ ہے، سب کچھ، لیکن وہ پریکٹس نہیں کر رہا، کام نہیں کر رہا، تو آپ کیا کہیں گے اس کو؟ افسوس کریں گے نا اس پر کہ ہائیلی کوالیفائڈ ہونے کے باوجود اس علم کو عمل میں ہی نہیں لا رہا، استعمال میں ہی نہیں لا رہا. بہت سے لوگ تو کوسنا شروع کر دیں گے وہیں کھڑے ہو کر کے، پھر اتنا پیسہ کیوں ضائع کیا تھا، اتنے سال کیوں لگائے تھے، یہ سب کچھ کس لیے ہوا تھا اگر تم نے اس کو عمل میں نہیں لانا. تو بالکل اسی طرح یہ علم عمل کے لیے ہے، اور اگر عمل نہ ہو تو کچھ بھی نہیں. خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے چار وجہ کے لیے علم حاصل کیا وہ جہنم میں جائے گا، علماء کا مقابلہ کرنے کے لیے، جاہلوں سے جھگڑنے کے لیے، یا لوگوں میں مقبولیت حاصل کرنے کے لیے، یا حکام کے پاس جانے کے لیے. تو یہ چار مقاصد اگر علم کے ہوں تو انسان کو فائدے کی بجائے نقصان ہے. تو اصل مقصد کیا ہے علم کا، کہ عمل کیا جائے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا تھا کہ کچھ لوگ ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا، صرف مخارج تک ہی رہے گا، دل پہ نہیں جائے گا، نہ دل پہ جائے گا نہ دل سے نکلے گا، نہ عمل کریں گے. پھر آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ ہوگا. آپ میں سے بہت سے لوگوں نے پہلے کیا ہوا ہوگا، لیکن آپ کو محسوس ہوگا کہ کرنے کے باوجود پھر بھول جاتا ہے انسان. اگر قرآن کے پیرالل ساتھ ساتھ پھر دوہرا لے تو پھر فریش نالج کے ساتھ انسان کا ایمان زیادہ مضبوط ہوتا ہے. پھر آپ نے کیا فرمایا، آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے تفسیر کس نے کی تھی قرآن کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. تو اس لیے حدیث کا مطالعہ ضروری ہے کہ آپ نے کیا فرمایا تھا, مختلف آیتوں کو کیسے انٹرپریٹ کیا تھا. اور پھر حدیث کے بارے میں بہت سے لوگ شک کرتے ہیں کہ یہ تو اوتھینٹک نہیں ہے, تو اس کی ہسٹری کے بارے میں بھی جانا جاتا ہے. پھر قرآن پڑھنے کے لیے علوم القرآن کا جاننا ضروری ہے, قرآن کیسے اترا, کس طرح جمع ہوا, کتاب کی شکل میں کب بنا, اور بہت سی چیزیں اس کے لیے علوم القرآن پڑھایا جاتا ہے. پھر اسی طرح دین کے بہت سے احکامات پر جو صرف نصیحت اور وعظ نہیں بلکہ عمل کی چیزیں ہیں, یعنی لیگل اسپیکٹ آف دین جس کو فقہ بولتے ہیں, کچھ ضروری چیزیں, سارا تو نہیں کیونکہ ایک سال میں سب کچھ نہیں ہو سکتا, لیکن کچھ ضروری چیزیں جو ہر ایک کی ضرورت ہے معاشرے میں, کیونکہ ہمارا یہ ایک عوامی سا پروگرام ہے نا, یہاں ہمیں اسکالر تیار کرنا مقصود نہیں, یہاں یہ ہے کہ ایک مسلمان بن کر جیے اور اس کو اپنی روزمرہ زندگی میں, اپنی عبادات کی ادائیگی میں جن چیزوں کی ضرورت پیش آتی, طہارت کے مسائل, نماز کے, روزے کے, حج کے, زکات کے, ان کو اچھی طرح جان لے, ان کی بھی پختگی ہو, تاکہ ہر وقت فتوے نہ لیتے رہے کہ یہ بات نہیں معلوم, اس سے پوچھو, اس سے پوچھو, اور انسان جہالت میں غلط کام کرتا رہے, ایسا نہ ہو. اس لیے کچھ چیزیں فقہ سے متعلق, ہم عموماً ایک نیچرل وے میں چلتے ہیں. مثلاً رمضان آئے گا تو آپ کو رمضان کے بارے میں پڑھائیں گے, حج کا موسم آئے گا تو حج کے بارے میں پڑھائیں گے, فیلنگ کے ساتھ دیتے ہیں. کیونکہ ورنہ اگر مثلاً آج سے اگر میں کتاب الصوم شروع کروں, اگر پھر رمضان ابھی گزرا ہے, روزے کے مسائل بتاؤں, تو آپ کا دل نہیں لگے گا اس میں, تو مشکل ہو جاتا ہے پڑھنا. تو ہم پھر وہ کتاب رمضان ہی میں پڑھاتے ہیں جو رمضان سے متعلق ہے. اسی طرح حج عمرے کا جب موسم آتا ہے تو پھر وہ لوگوں کے اندر شوق ہوتا ہے جانے کا, اور ایک فیلنگ آنے لگتی ہے کہ حج ہو رہا ہے, ہر شخص کا دل ادھر ہو جاتا ہے. پھر جب وہ حج کی باتیں پڑھتے ہیں پھر ایسا لگتا ہے ہم بھی حج کر رہے ہیں. تو اسی طرح اور بھی مختلف مواقع کے ساتھ ساتھ پھر تعلیم دی جاتی ہے, ضرورت کے تحت, بوجھ کے ساتھ نہیں, ضرورت کے ساتھ, جو جو ضرورت ابھرتی رہے گی اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن ہوتی رہے گی, کہ مین کنسنٹریشن قرآن ہی پر رہے گی. اب دیکھیں کہ جس رب کے لیے ہم سب کچھ کر رہے ہیں, جب تک اس کی مدد ساتھ شامل نہ ہو اس وقت تک کام نہیں ہو سکتا. اس لیے دعائیں بھی یاد کی جاتی ہیں اور مانگی بھی جاتی ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ قرآن آج کے دور کے لیے بھی اتنا ہی ریلیونٹ ہے جتنا 1400 سال پہلے کے لوگوں کے لیے تھا. ایسا کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جب اس کی تفسیر کی جائے تو ڈے ٹو ڈے لائف کو ساتھ لے کر چلا جائے. مثلاً ہم خود کیا کر رہے ہیں, معاشرے میں کیا ہو رہا ہے, اور پوری دنیا میں مثلاً کیا ہو رہا ہے. تو جو ایشوز سامنے آتے جاتے ہیں ان کو قرآن کی روشنی میں دیکھا پرکھا جاتا ہے, تاکہ ہم دنیا کی صحیح اویئرنیس کے ساتھ اس میں ایک مسلمان کے کردار کو سمجھتے ہوئے عمل کریں. جب جانے لگیں گے آپ انشاءاللہ, آج ہی جانے کی باتیں ہونے لگی, تو اس میں یہ ہے کہ پھر آپ کو ضرورت پیش آئے گی کہ آگے بتانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. اس کے لیے پھر حکمت تبلیغ ہوتی ہے کہ آگے کیسے بتائیں, کیسے سکھائیں, کچھ پریکٹس بھی کروائی جائے گی انشاءاللہ. ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ تربیت پر بھی زور دیا جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دنیا میں بھیجا گیا تو ان کی آمد کے 4 مقصد بتائے گئے تھے, 4, اور وہ کیا تھے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یتلو علیہم آیاتنا, اللہ کی آیات پڑھ کے سنانا, یعنی قرآن کی تلاوت, ویزکیہم, ان کا تزکیہ, ویعلمہم الکتاب, کتاب کی تعلیم, والحکمہ, حکمت کی تعلیم. تو یہ 4 مقاصد تعلیم کے قرآن میں بتائے گئے ہیں. یعنی دین کی تعلیم 4 بنیادوں پر ہوتی ہے. نمبر 1, تلاوت کتاب, قرآن کا صحیح ٹیکسٹ پڑھنا آنا. نمبر 2, تزکیہ, تربیت. تربیت کے 2 چیزیں ہیں, ایک تو یہ کہ غلط چیزیں, غلط عادات نکال دی جائیں, دوسرا سنوارنا, اچھی چیزیں اپنے اندر ڈالی جائیں تاکہ ہم بہتر سے بہتر انسان بن سکیں. تیسری چیز تعلیم کتاب, صرف تلاوت کتاب نہیں, تعلیم کتاب. آج ہماری ساری قوم تلاوت میں مشغول ہے, حفظ کے کتنے مدارس ہیں, فہم کم ہے. تو تلاوت کتاب کے ساتھ ساتھ تعلیم کتاب. تعلیم کیا ہوتا ہے؟ آہستہ آہستہ کسی کو بات اس طرح سکھانا کہ وہ اس کے اندر جذب ہو جائے. اور تعلیم حکمت, حکمت کیا ہے کتاب کے علاوہ؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, سیرت, حدیث ہے. ہمارے پروگرام کی بھی یہی 4 بنیادی چیزیں ہیں. بہت سی چیزیں ساتھ ساتھ آپ کو پتا چلتی رہیں گی. ابھی ہم پہلا ہفتہ بیسیکلی 3 چیزیں کریں گے, تجوید کریں گے, گرامر کریں گے, قرآن کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے, اور ساتھ تربیہ ہوگی. تربیہ ایز اے سبجیکٹ نہیں ہوتا, کیونکہ تربیہ از ناٹ اے سبجیکٹ, not a knowledge only. یہ کیا ہے؟ عمل کا حصہ ہے، اسے غور و فکر کی دعوت ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ سب کو یہاں آنے کے لیے جو ریگولر اسٹوڈینٹس ہیں یونیفارم کی پابندی کرنا ہوگی. جن لوگوں نے آج بڑے عرصے بعد یونیفارم پہنا ہوگا ان کی فیلنگز ضرور مختلف ہوں گی. سفید لباس میں آنا اور رنگین میں آنا بہت فرق رکھتا ہے، بہت الگ چیز ہے. لہذا آپ خود محسوس کریں گے کہ یونیفارم میں آ کر آپ کے سیکھنے کی صلاحیت بڑھ گئی ہے. آپ ریسپانسبل فیل کریں گے اپنے آپ کو کہ نہیں، مجھے اب کچھ کرنا ہے. اب دیکھیں کہ جیسے ایک فوجی یونیفارم کے اندر اور یونیفارم کے بغیر کیا کوئی فرق نہیں ہوتا؟ بہت بڑا فرق ہوتا ہے. یونیفارم ایک بہت بڑا آنر ہے، آنر. اور ایک بہت سفید لباس پہننے سے پہلے، جو ہم میں سے سب نے پہننا ہے، اس سے پہلے تھوڑی سی اگر کچھ عرصہ پہننے کی پریکٹس ہو جائے تو اچھا ہی ہے. اچھا جناب، اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ چونکہ یہاں بہت سارے لوگ ایک وقت میں اکٹھے ہیں، اس لیے صفائی کا خاص خیال، منہ سے سمیل نہ آئے، بغلوں سے نہ آئے، کپڑوں سے نہ آئے، صاف ستھرے ہو کر، کیونکہ طہارت نصف ایمان ہے، آدھا ایمان. اگر ہم پاک صاف نہیں تو آدھا تو گھر ہی چھوڑ کے آ گئے، تو آدھا پھر لے کے کیا کریں گے؟ اس لیے خاص طور پر اس چیز کی طرف توجہ. آپ استری نہیں کر سکتے، بے شک نہ کریں، ہم آپ کو نہیں پوچھیں گے آپ کے کپڑے استری کیوں نہیں، لیکن آپ میلے نہ پہنے، گندے نہ پہنے، داغ والے نہ ہوں، سمیل نہ ہو ان میں، کیونکہ یہاں کا موسم بھی تھوڑا اس طرح ہے کہ کپڑوں میں جلدی ہی ایسی چیز پیدا ہو جاتی ہے. تو آپ ایک طریقہ کر لیں، جیسے آپ نے جا کے یونیفارم اتارا، اگر دو دن بعد یا ایک دن بعد آپ کو دھونا ہے، تو ظہر کی نماز پڑھتے وقت جیسے گھر گئے ہیں اور جا کے آپ نے یونیفارم اتارا ہے، اتار کے اسے الماری میں لٹکانے کے بجائے بالٹی میں ڈال دیں، سرف میں ڈالا رہے، پڑا رہے. جب آپ اثر کی نماز پڑھنے کے لیے واش روم میں جائیں گے تو اچھا میرا یونیفارم بھیگا ہوا ہے، آپ اسے دھو کے 5 منٹ لگیں گے لٹکا دیں ہینگر پہ یا باہر جہاں کہیں بھی آپ ڈالیں، اور شام کے بعد یا رات کو اتار لیں اور اگلے دن پہن کے آ جائیں. آسان طریقہ ہے. انتظار نہ کریں گے اچھا واشنگ مشین لگائیں گے پھر دھوئیں گے، نہیں، ساتھ ساتھ دھلتا جائے، تھوڑا سا ٹائم لگے گا اس پہ، لیکن آپ اجلے اجلے صاف صاف آئیں گے. اس سے آپ کی اپنی سیکھنے کی صلاحیت بڑھے گی اور جذب کرنے کی بھی. ایک چیز جس کی یہاں شدت سے ممانعت ہے اور وہ چھٹی ہے، کیونکہ ایک سال کا پروگرام ہے، بہت تھوڑا عرصہ ہے. ایک ایک ڈراپ لیں. آپ دیکھیں اگر کوئی ایک جگسا، آپ جگسا دیکھی ہوگی، کوئی ایک تصویر اگر ہو تو اس کا اگر ایک بھی ٹکڑا غائب ہو تو کیسی لگتی ہے وہ؟ نامکمل. اگر آپ نے چھٹی کی، چھٹیاں کی، تو وہ بہت سی جگہوں سے نامکمل، ادھوری، وہ کہیں لٹکانے کے قابل نہیں ہوگی. اس لیے بس آپ یہ کہیں کہ ایک سال میں نے اپنے رب کو دے دیا. رشتے داروں کو بھی بتا دیں، سب کو بتا دیں کہ انشاءاللہ ایک سال بعد حاضر ہوں گے. انہیں اس کا مطلب نہیں کہ ٹوٹل بائیکاٹ، لیکن انفارم کر دیں کہ ایک سال کے لیے کمٹمنٹ کر لی ہم نے، ہم اللہ کے مزدور ہو گئے، اللہ کی جاب پہ چلے گئے، فی سبیل اللہ نکلے ہیں. گھر کے باقی کام ہوتے رہیں گے، لیکن نمبر ون یہ ہو جائے، اب باقی چیزیں نمبر ٹو ہو جائیں. وہ جائیں گی نہیں، ختم نہیں. اسلام یہ نہیں کہتا سب چھوڑ دیں، یہ نہیں کہا جا رہا، لیکن وہ نمبر ٹو پہ آ جائیں، یہ نمبر ون پہ آ جائیں. پھر اسی طرح یہ کہ آپ کو کوئی مشکل ہو، تکلیف ہو، کمپلینٹ ہو، وہ سجیشن باکس ہے، ہر ایک سے ڈسکس نہ کریں. کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے ہمارے دل میں کوئی آئیڈیا آیا، کوئی خیال آیا، کوئی شکایت پیدا ہوئی، بجائے اس کے کہ ہم اسے ذمہ دار شخص تک پہنچائیں جو اس کو حل کر سکے، ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے، جو پاس کھڑا ہے شخص اس کو تقریر سنانے لگتے ہیں، اور سب سنا کے سمجھتے ہمارا فرض ادا ہو گیا، مسئلہ وہی رہا، تقریر الگ ہوئی، انرجی ویسٹ ہوئی اور حاصل کچھ بھی نہ ہوا. تھوڑا باوقار انداز میں کیا کرے جو مسئلہ کوئی، کیونکہ یہ سب انسانی کوششیں ہیں نا، میں بھی انسان ہوں، آپ بھی، ہم سب، ہم سے غلطیاں ہوں گی، ہم فرشتے بن کے نہیں اترے، لیکن ان کا حل کیا ہے؟ لکھیں دو لائنیں، سب لکھے پڑھیں، علامہ بالقلم، قلم استعمال کریں اور اسے اس میں ڈال دیں، وہ سب مجھ تک پہنچ جائیں گی، اور انشاءاللہ جہاں جہاں جو کرنا ہوگا وہ کرتے چلے جائیں گے. لیکن اگر آپ آپس میں ناراض ہو کر اور غصے غم کا اظہار کر کے چلے جائیں کہ یہاں تو یہ ہوا وہ ہوا اور ہمیں کچھ فائدہ نہ ہوا، اور وٹ سو ایور جو بھی آپ کے دل میں، تو اس سے ہمیں تو نہیں پتا ہوگا کہ کیا ہوا، یا ہو سکتا ہے آپ کو غلط فہمی ہو، یا اسی طرح کوئی اچھا مشورہ آپ دینا چاہیں، ہو سکتا ہے آپ کے اچھے مشورے کی وجہ سے کوئی اچھی چیز شروع ہو جائے اور اس کا سارا کریڈٹ آپ کو جائے اللہ کے ہاں. تو کبھی اچھا مشورہ دینے میں نہ چوکے, سجیشن دینے میں, کمپلینٹ کرنے میں, کچھ کرنے میں, جو کہنا چاہیں کہیں, پوری آزادی ہے, کوئی رکاوٹ نہیں, کوئی ممانعت نہیں. لیکن خاموش ڈبے کی نظر, کہیں اور بولیں گے غیبت ہوگی, نقصان ہوگا, اپنا بھی وقت ضائع ہوگا, مسئلہ بھی حل نہیں ہوگا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ کو کچھ کتابیں خریدنا ہوگی, کچھ بچیاں اسپانسر پہ ہیں. اسپانسر پہ آتے ہوئے بس ایک چیز کا خیال کریں کہ آپ اپنے آپ سے سوال پوچھیں, آپ ڈیزرو کرتے ہیں؟ اگر ڈیزرو کرتے ہیں تو بالکل نہ جھجکے, فوراً اپلائی کریں. الحمدللہ اسپانسر کرنے والے بھی بہت سے لوگ موجود ہیں اور آپ کو اس میں کتابیں, یونیفارم, ٹرانسپورٹ, اگر ہاسٹل میں تو کھانے پینے, جو بھی ضرورت ہوگی انشاءاللہ پوری کی جائے. کوئی ایک شخص مالی مشکل کی وجہ سے پیچھے قدم نہ کرے کہ میں افورڈ نہیں کر سکتا اس کورس کو, کہ میں کتابیں نہیں خرید سکتا. اگر ہماری اسپانسر کم پڑ گئی ہم بک فنڈ قائم کریں گے, اگر وہ بھی نہ ہوا انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی اور کام ہوگا. تو اگر آپ اسے کوئی مثلا اور کسی چیز کے لیے نہیں لے رہا لیکن کتابیں نہیں خرید سکتا, فیل فری, آپ آئیں ہم سے ٹوکن لیں اور کتاب لے لیں, ہم ان لوگوں کو ٹوکن ایشو کر دیں گے. لیکن یہ کہ ایک طریقہ کار طے کر کے آپ کو بتا دیں گے. اگر کسی کو صرف ٹرانسپورٹ چاہیے وہ بتا دیں. اسی طرح یہ کہ فرسٹ ایڈ باکس ہم یہاں بھی انشاءاللہ رکھیں گے. جوتوں کا ارینجمنٹ تو میرا خیال ہے پہلے والا ہی ہوگا تاکہ جاتے ہوئے آپ کو دقت نہ ہو. کل آپ باوضو آئیں گے. ہمارا ایک طریقہ رہا ہے کہ ہم سب سے پہلے نفل سے ابتدا کرتے ہیں اللہ سے مدد مانگ کے. تو سب سے پہلے ہم نماز پڑھیں گے, کل نفل پڑھیں گے, دعا کریں گے, پھر کلاس شروع کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.